سے۔
جمعہ 13 جنوری کے سربین کے ساتھ امبر خیری کا سلام۔ پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کے بیٹوں کے مختلف کمپنیوں کے نام پر لندن 4 فلیٹس کے علاوہ ایک 5ویں فلیٹ کے دستاویزات آ گئے۔
نیسکول کے نام پہ تھیں، 2 نیلسن کے نام پہ تھیں، پر ہم نے جو دیکھا دستاویزات کو تو ادھر ایک اور فلیٹ بھی ہے 12A۔
تفصیل سنیے گا عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبید ملک سے خبریں سنیے۔ پاناما لیکس میں سامنے آنے والی 2 آف شور کمپنیوں نیلسن اور نیسکول نے لندن کے مہنگے ترین علاقے مے فیئر میں پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کی فیملی کے زیر استعمال فلیٹس 1990 کی دہائی میں خریدے تھے، اور اس کے بعد سے اب تک ان کی ملکیت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ بی بی سی اردو کو حاصل شدہ سرکاری دستاویزات کے مطابق 1990 کی دہائی سے یہ 4 فلیٹس نیسکول اور نیلسن کے نام پر ہی ہیں، اور ان دونوں کمپنیوں کی ملکیت کا اعتراف وزیر اعظم نواز شریف کے صاحبزادے حسین نواز کر چکے ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردغان نے ایک حالیہ بیان میں شمالی قبرص سے ترکی کی فوج کے انخلا کے امکان کو رد کر دیا ہے، اور کہا ہے کہ کسی بھی معاہدے میں اس پر بات نہیں ہوگی، جبکہ یونان میں رہنے والے قبرصیوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ترکی کی فوج کو قبرص سے نکل جانا چاہیے۔ شام نے اسرائیل پر دمشق کے مغرب میں فوجی ہوائی اڈے پر بمباری کا الزام لگایا ہے۔ شام کے سرکاری ٹی وی چینل کے مطابق شامی فوج کا کہنا ہے کہ مزہ کے ہوائی اڈے پر کئی راکٹ گرائے گئے ہیں۔ تفصیل بتا رہی ہیں نازش ظفر۔
دمشق میں ہونے والی اس حالیہ بمباری میں ابھی یہ واضح نہیں کہ کوئی جانی نقصان ہوا ہے یا نہیں۔ ماضی میں بھی اسرائیل نے نہ تو شام میں فوجی کارروائی کی کبھی تصدیق کی ہے اور نہ ہی تردید۔ اندیشہ ظاہر کیا جاتا رہا ہے کہ اسرائیل نے شام میں 2011 میں شروع ہونے والی خانہ جنگی کے بعد کئی بار اس اسلحے کو نشانہ بنایا ہے جو حزب اللہ کے لیے روانہ کیا جانے والا تھا۔ شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق مزہ کے فوجی اڈے میں دھماکے ہوئے ہیں اور ایمبولینس اڈے کی جانب روانہ کر دی گئی ہیں۔
امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ 90 دن کے اندر اندر امریکی انتخابات کے دوران روس پر ہیکنگ کرنے کے الزامات سے متعلق ایک رپورٹ جاری کریں گے۔ ٹویٹر پر اپنے پیغامات میں انہوں نے ہیکنگ کے دعووں کو قابل نفرت سیاسی کارندوں کی جانب سے بنائے جانے والے حقائق کہا، جبکہ امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے روس پر الزام عائد کیا ہے کہ اس نے امریکہ کے صدارتی انتخابات میں ہیکنگ کے ذریعے مداخلت کی تھی۔ ہنگری کی پیٹرا لیزلوو کو ستمبر 2015 میں تارکین وطن کو لات مارنے اور گرانے پر عدالت نے 3 سال تک اچھے چال چلن برتنے کی آزمائشی دورانیے کی سزا سنائی ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں عابد حسین۔
2 سال قبل پیٹرا لیزلوو کی ویڈیو بنائی گئی تھی جس میں انہیں ہنگری اور سربیا کی سرحد پر بھاگتے ہوئے تارکین وطن کو لات مارتے ہوئے اور ان کو گراتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ ان تارکین وطن میں ایک کم عمر بچی بھی تھی اور ایک مرد جس کی گود میں ایک نومولود بچہ بھی تھا۔ پیٹرا لیزلوو نے کہا ہے کہ وہ اس فیصلے کے خلاف اپیل کریں گی۔ جج ایلس نناسی نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ پیٹرا لیزلوو کا رویہ سماجی اخلاقیات کے خلاف تھا۔ جج نناسی نے وکیل دفاع کے دلائل کو مسترد کر دیا جس میں کہا گیا تھا کہ پیٹرا لیزلوو صرف اپنے آپ کو بچا رہی تھیں۔ پیٹرا کو ٹی وی چینل N1 TV نے اس ویڈیو کے وائرل ہو جانے کے بعد نوکری سے نکال دیا تھا۔
انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں شدید برفباری سے ایک بار پھر سیاح وادی کے خوبصورت مقامات کا رخ کرنے لگے ہیں۔ 6 ماہ کی کشیدگی سے وہاں معیشت کو ہزاروں روپے کا نقصان پہنچا تھا۔ تفصیل کے ساتھ سری نگر سے ریاض مسرور۔
خوبصورت سیاحتی مقام گلمرگ میں سخت سردی کے باوجود مقامی لوگ اور سیاح برف کی چوٹیوں سے پھسلنے کا مزہ لے رہے ہیں۔
کشمیر اچھا ہے، گلمرگ تو بہت اچھا ہے۔ لوگ کہتے ہیں سوئٹزرلینڈ جاؤ، سنگاپور، ہم نہیں جائیں گے، پکا ہم کشمیری آئیں گے۔
مقامی لوگ بھی اس دلکش نظارے کو خوف اور تناؤ کا مداوا سمجھتے ہیں۔
جی اوبویسلی ہماری جنریشن نے مطلب بہت سفر کیا ہے، وہ سب بلانے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو سیزن ہے گلمرگ کا پرٹیکولرلی سنو فال ایک بہت اچھا سیزن ہوتا ہے۔
واضح رہے گزشتہ برس 6 ماہ تک کشمیر میں ہلاکتوں، کرفیو، ہڑتال اور گرفتاریوں کا سلسلہ جاری رہا اور سیاحت بھی معطل ہو گئی۔ برف باری نے سیاحت کی صنعت کو پھر ایک بار زندہ کر دیا ہے۔
کیوبا کی حکومت نے امریکی صدر براک اوباما کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے جس میں انہوں نے کیوبا کے شہریوں کو امریکہ پہنچنے پر ویزا کے بغیر ملک میں رہنے کی اجازت ختم کر دی ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں ظفر سید۔
کیوبا کی حکومت کے مطابق اس فیصلے کی وجہ سے ملک میں برین ڈرین ہو رہا تھا اور ہزاروں کی تعداد میں شہری اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر امریکہ جانے کی کوششیں کرتے تھے۔ ہوانا میں حکومت نے کہا کہ اس پالیسی کو ختم کرنے سے دونوں ملکوں کے روابط کو اور تقویت ملے گی۔ کیوبا کے سفیر برائے امریکی امور نے کہا کہ لوگوں کی منتقلی سے نہ صرف کیوبا کی اپنی بلکہ امریکہ کی بھی سیکورٹی متاثر ہو رہی تھی۔ ان امتیازی قوانین کی وجہ سے انسانی اسمگلنگ، فراڈ اور تشدد پر مبنی جرائم کا ارتکاب ہو رہا تھا۔
اقوام متحدہ کے ادارے برائے پناہ گزین کا کہنا ہے کہ بہتر مستقبل اور اپنے ملک کے خراب حالات کی وجہ سے یورپ پہنچنے والے پناہ گزین شدید موسمی حالات کا سامنا کر رہے ہیں۔ ادارے کا کہنا ہے کہ بلغاریہ میں چند پناہ گزین سرد موسم کی وجہ سے ہلاک بھی ہوئے ہیں۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ بی بی سی کی ایک انویسٹیگیشن کے مطابق پاکستان کے وزیر اعظم کے خاندان سے جوڑے جانے والے لندن کے فلیٹوں کی ملکیت میں 1993 سے اب تک کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ پینما لیکس میں سامنے آنے والی دو آف شور کمپنیوں نیلسن اور نیسکول نے لندن کے مہنگے ترین علاقے مے فیئر میں پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کے خاندان کے زیر استعمال فلیٹس 1990 کی دہائی میں خریدے تھے، اور اس کے بعد سے اب تک ان کی ملکیت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ تفصیل سنیے اطہر کاظمی کی اس رپورٹ میں۔
بی بی سی کو حاصل شدہ سرکاری دستاویزات کے مطابق 1990 کی دہائی سے یہ چار فلیٹس نیسکول اور نیلسن کے نام پر ہی ہیں، اور ان دونوں کمپنیوں کی ملکیت کا اعتراف وزیراعظم نواز شریف کے صاحبزادے حسین نواز کر چکے ہیں۔ دستاویزات سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ مے فیئر اپارٹمنٹس کے اسی بلاک میں ایک اور فلیٹ 12A ایک برطانوی کمپنی فلیگ شپ انویسٹمنٹ لمیٹڈ کی ملکیت ہے۔ اس کمپنی کے ریکارڈ سے پتا چلتا ہے کہ اس کمپنی کے ڈائریکٹر وزیراعظم نواز شریف کے صاحبزادے حسن نواز ہیں۔ فلیگ شپ انویسٹمنٹ لمیٹڈ نے ایون فیلڈ ہاؤس میں فلیٹ نمبر 12A 29 جنوری 2004 میں خریدا تھا۔ برطانیہ میں کاروباری کمپنیوں کا ریکارڈ رکھنے والے سرکاری ادارے کی دستاویزات کے مطابق حسن نواز نے فلیگ شپ انویسٹمنٹ لمیٹڈ کمپنی 2001 میں کھولی تھی، اور اس پر جو ان کا پتہ درج ہے وہ پارک لین کے فلیٹ کا ہی ہے۔ اس کے علاوہ حسن نواز چار دیگر کمپنیوں کے بھی ڈائریکٹر ہیں، اور ان تمام کمپنیوں پر بھی ایون فیلڈ ہاؤس کے فلیٹ کا پتہ ہی دیا گیا ہے۔ لندن میں جائیداد کی خرید و فروخت کا ریکارڈ رکھنے والے ادارے سے حاصل شدہ دستاویزات کے مطابق مرکزی لندن کے علاقے مے فیئر میں پہلا فلیٹ 17 ایون فیلڈ ہاؤس یکم جون 1993 میں نیسکو لمیٹڈ نے خریدا تھا۔ ایون فیلڈ ہاؤس ہی کی عمارت میں دوسرا فلیٹ نمبر 16 31 جولائی 1995 میں نیلسن انٹرپرائزز لمیٹڈ نے خریدا۔ اسی عمارت میں تیسرے فلیٹ 16A کی خریداری بھی اسی تاریخ کو عمل میں آئی، اور یہ فلیٹ بھی نیلسن انٹرپرائزز لمیٹڈ نے ہی خریدا۔ چوتھا فلیٹ 17A 23 جولائی 1996 کو نیسکو لمیٹڈ نے خریدا۔ اس حوالے سے بی بی سی نے وزیراعظم پاکستان کے صاحبزادوں حسن اور حسین نواز سے تحریری طور پر رابطہ کیا تھا، اور ان سے ان فلیٹس کی ملکیت اور خریداری کی تاریخ سے متعلق ان کا موقف جاننے کی کوشش کی گئی، لیکن دو ہفتے گزر جانے کے باوجود ان کی جانب سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا ہے۔ حسین نواز کو لکھے گئے خط میں ان سے پوچھا گیا تھا کہ وہ یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ یہ فلیٹ 2006 میں خریدے گئے تھے، لیکن برطانوی حکومت کے محکمہ لینڈ رجسٹری کے ریکارڈ کے مطابق ان فلیٹس کی ملکیت 90 کی دہائی سے تبدیل نہیں ہوئی ہے۔ اس حوالے سے ان کا کیا موقف ہے؟ بی بی سی کی طرف سے پوچھے گئے سوالات میں آف شور کمپنیوں نیلسن اور نیسکول کے بارے میں بھی سوال شامل تھا، جس میں سب سے اہم بات ان کمپنیوں کی خریداری کی تاریخ کے حوالے سے تھی۔ یاد رہے کہ پاناما پیپرز میں نیلسن اور نیسکول کمپنیوں کی ملکیت کے بارے میں انکشاف کے بعد سے پاکستان میں حکمران جماعت کے سربراہ وزیراعظم نواز شریف اور ان کے خاندان کو کرپشن کے الزامات کا سامنا ہے، اور انہی انکشافات کی بنیاد پر حزب اختلاف کی جماعتوں پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامی اور عوامی مسلم لیگ کی درخواستیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر سماعت ہیں۔ اطہر کاظمی، بی بی سی نیوز۔
تو ان دستاویزات سے کیا ظاہر ہوتا ہے اور ان سے وہ کیا تضادات سامنے آئے ہیں وزیراعظم نواز شریف کے خاندان کے موقف کے حوالے سے؟ اس پر میں نے مزید بات کی اطہر کاظمی سے ہی۔
جی، یہ جو دو آف شور کمپنیز ہیں نیلسن اور نیسکول، انہوں نے یہ فلیٹ 90 کی دہائی میں خریدے گئے۔ سب سے پہلا فلیٹ 1993 میں خریدا، اور جو برطانیہ کا لینڈ رجسٹری ڈپارٹمنٹ، جسے آپ محکمہ مال بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے ریکارڈ کے مطابق ان فلیٹس کی ملکیت 90 کی دہائی سے تبدیل نہیں ہوئی جب سے ان کمپنیوں نے یہ خریدی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ پاناما پیپرز میں جب ان دو آف شور کمپنیوں کا نام آیا تھا تو اس وقت وزیر اعظم کے صاحبزادے حسین نواز نے متعدد ٹیلی ویژن اسٹیشن سے بات کرتے ہوئے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ یہ کمپنیاں ہماری ہیں، پر اس کے ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ یہ فلیٹ انہوں نے 2006 میں خریدے، ان کا یہ دعویٰ تھا۔ پر جو دستاویزات ہمیں بی بی سی کو ملی ہیں ان کے مطابق ان فلیٹس کی ملکیت 90 کی دہائی سے تبدیل نہیں ہوئی، اور یہی سوال ہم نے حسین نواز کو خط لکھ کر ان سے پوچھا بھی تھا کہ آپ جس طرح کہتے ہیں کہ آپ نے سن 2006 میں یہ فلیٹس خریدے، تو اس حوالے سے آپ کے پاس کوئی ایسا سرکاری دستاویز یا کوئی ایسا ثبوت ہے جو آپ ہمیں دے سکتے ہیں؟ تو دو ہفتے گزر گئے، تاحال انہوں نے ہم سے اس سلسلے میں کوئی رابطہ نہیں کیا۔
تو یہ جو دستاویزات ہیں، یہ جو لینڈ رجسٹری کے ریکارڈز ہیں، اس سے پھر ہم سمجھے کہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ فلیٹس انہی کی کمپنیوں کی ملکیت تھیں 93 کے بعد سے؟
جی، اس سے یہ تو بالکل ثابت ہوتا ہے کہ یہ فلیٹس انہی دو کمپنیوں، آف شور کمپنیاں نیلسن اور نیسکول، ان دونوں کی ملکیت ہیں 1993 کے بعد سے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حسین نواز یہ کہیں کہ انہوں نے یہ کمپنیاں بعد میں خریدیں اور جس کی وجہ سے وہ ان فلیٹس کے اونر بن گئے شیئر حاصل کرنے کی وجہ سے، پر یہی سوال ہم نے ان سے رکھا تھا، تو اس سلسلے میں وہ کسی قسم کا ثبوت تاحال انہوں نے ہمیں فراہم نہیں کیا۔ دو ہفتے سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے۔
اور یہ کل ہیں کتنے فلیٹ، کتنی پراپرٹیوں کی ہم بات کر رہے ہیں؟
دیکھیں، پہلے تو 4 پراپرٹیز کی فلیٹس کی بات ہوتی تھی، 2 نیسکول کے نام پہ تھیں، 2 نیلسن کے نام پہ تھیں، پر ہم نے جو تھوڑی سی اس کو ڈگ کیا، اس کو دیکھا دستاویزات کو، تو ادھر ایک اور فلیٹ بھی ہے 12A جو سن 2004 میں خریدا گیا، وہ وزیر اعظم کے جو دوسرے صاحبزادے ہیں حسن نواز، ان کی ایک کمپنی ہے فلیگ شپ انویسٹمنٹس لمیٹڈ، اس کے نام پہ ہے، اور وہ سن 2004 میں خریدا گیا۔ تو یہ وہ پانچواں، اب کل ملا کے یہ 5 فلیٹس ہیں ایون فیلڈ ہاؤس میں، جن کا تعلق کسی نہ کسی طریقے سے شریف خاندان سے جڑتا ہے۔
تو یہ جو سارے دستاویزات ہیں، تو ان کے حسن نواز صاحب، حسین نواز صاحب کے وکیل جو ہیں، وکلا جو ہیں یہاں پہ برطانیہ میں، ان کی طرف سے کوئی جواب آیا ہے ان ساری باتوں پہ؟
نہیں عمبر، ہمیں کسی قسم کا کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ ہم نے ان کو تحریری طور پہ ان سے رابطہ کیا تھا، ان کو خط لکھا تھا، اور دو ہفتے سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے، اور ہم نے ان سے یہی کہا تھا کہ اگر وہ کسی قسم کی اپنا موقف، ان کا موقف جاننے کی کوشش کی تھی، پر ہمیں ان کے وکلا یا ان کی جانب سے کسی قسم کا کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔
اتھر، یہ جو دو آف شور کمپنیوں کا ذکر آتا ہے، نیسکول اور نیلسن،
جی جی،
اور کہا جاتا ہے کہ ان کے بینیفیشریز میں میاں نواز شریف کے خاندان والوں کے نام ہیں، تو کس کے نام ہیں، کس کمپنی کے بینیفیشری ہیں، اور یہ کب سے ہیں آپ کے خیال میں؟ دستاویزات جو پاناما لیکس والے جو پیپرز تھے، اس میں کیا کون کس کمپنی کا بینیفیشری ہے؟
اس میں جی، جو وزیر اعظم کے صاحبزادے ہیں حسین نواز، انہوں نے خود اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ وہ اس کے اونر ہیں، اور ان دو کمپنیوں کے، آف شور کمپنیوں کے، جو نیلسن اور نیسکول، وہ ان کی ہیں۔ انہوں نے خود اعتراف کیا تھا اپنے انٹرویو کے دوران ان دونوں کمپنیوں کے بارے میں، پر اس کے ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ ان کی جو ہمشیرہ ہیں، ان کی جو بہن ہیں مریم نواز، وہ اس کی ٹرسٹی ہیں۔ تو یہ موقف ان کی سامنے، ان کی طرف سے فی الحال جو بھی جو میڈیا میں ہے، جو عام ہے، وہ یہی ہے موقف۔
یہ تھے بی بی سی کے ہمارے ساتھی اطہر کاظمی، اور میف اے فلیٹوں کی ملکیت پر بی بی سی کی خصوصی رپورٹ اور دستاویزات کی کاپیاں آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر دیکھ سکتے ہیں۔ ادھر پاکستان میں سماجی اور سوشل میڈیا کارکنان کے لاپتہ ہو جانے کے حالیہ واقعات پر سینیٹر فرحت اللہ بابر نے حکومت سے سوال کیا ہے کہ وہ انٹیلیجنس اور سیکیورٹی اداروں کو پارلیمان کے قانون کے تحت لانے سے متعلق بل کی سفارشات پر قانون سازی کیوں نہیں کر سکتی۔ یہ بات انہوں نے آج سینٹ میں کہی۔ سنیے شمائلہ خان کی رپورٹ۔
لاپتہ افراد کے متعلق ایوان میں بات کرتے ہوئے سینیٹر فرحت اللہ بابر نے چیئرمین سینٹ رضا ربانی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ انصاف کی تیز تر فراہمی کے لیے کچھ عرصے پہلے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، جس کی کچھ سفارشات میں سے ایک لاپتہ افراد کے مسئلے سے نمٹنے سے متعلق بھی تھی۔ سینٹ کے اجلاس کے دوران سینیٹر فرحت اللہ بابر نے کیا کہا، سنیے ہارون رشید کی زبانی۔
ان سفارشات پر مبنی ایک بل انٹیلیجنس اور سیکیورٹی اداروں کو پارلیمان کے قانون کے تحت لانے سے متعلق تھا. آپ نے حکم دیا تھا اور وہ اس رپورٹ کا حصہ ہے کہ حکومت 60 دن کے اندر یا تو یہ بتائے کہ وہ یہ قانون سازی کیوں نہیں کر سکتی. آپ نے کہا تھا کہ اس بل پر اعتراضات سے متعلق پارلیمان میں بحث کریں اور اگر 60 دن کے اندر حکومت یہ نہ کر سکی تو پھر تمام پارلیمانی لیڈر اسی بل کو دستخط کر کے پرائیویٹ بل کے طور پر سینٹ سے منظور کرائیں گے.
انہوں نے کہا کہ ان احکامات پر عمل درآمد نہیں ہوا اس لیے اسے پرائیویٹ ممبر بل کے طور پر سینٹ سے منظور کرایا جائے.
60 دن گزر گئے ہیں, میرے علم میں نہیں کہ حکومت نے کوئی جواب دیا ہو. اب یہ چونکہ سینٹ اور آپ کی طرف سے حکم تھا تو اب میری آپ سے گزارش ہے کہ اس میں مزید تاخیر نہ کی جائے, کیونکہ پہلے بلوچستان، فاٹا، سندھ سے لوگ پراسرار طریقے سے غائب ہو رہے تھے اور اب اسلام آباد سے ہو رہے ہیں.
جواب میں چیئرمین سینٹ رضا ربانی نے کہا کہ آپ پارلیمانی لیڈر سے بات کر کے اس بل کو پیش کریں. پاکستان میں حالیہ گمشدگیوں پر پاکستان پیپلز پارٹی سے سینیٹر فرحت اللہ بابر کا کہنا تھا کہ 3 روز پہلے وزیر داخلہ چودھری نثار کی جانب سے یقین دہانی کے 36 گھنٹوں بعد اسلام آباد سے ایک اور شخص کو اٹھا لیا گیا جس کا مقصد پارلیمان، فاضل وزیر اور حکومت کو ایک اہم پیغام دینا تھا.
پارلیمان نوٹس لیتا ہے, فاضل وزیر یقین دہانی کراتے ہیں اور 36 گھنٹوں کے اندر ایک اور کو اٹھا لیا جاتا ہے, پھر چھوڑ بھی دیا جاتا ہے. تو اس میں پارلیمان کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ہم یہ لوگ اسی طرح اٹھاتے رہیں گے.
واضح رہے کہ پروفیسر سلمان حیدر سمیت 4 سماجی اور سوشل میڈیا کارکنان کی گمشدگی کے بعد چیئرمین سینٹ رضا ربانی نے اسلام آباد سے ایک اور سماجی کارکن سمر عباس کے لاپتہ ہونے کا نوٹس لیتے ہوئے وزارت داخلہ سے جواب طلب کیا تھا, جس کے بعد توقع کی جا رہی تھی کہ وزیر مملکت برائے داخلہ امور بلیغ الرحمان جواب دہی کے لیے آج سینٹ میں پیش ہوں گے, لیکن وہ غیر حاضر رہے. پروفیسر سلمان سمیت 5 سماجی اور سوشل میڈیا کارکنان کی گمشدگی پر سینیٹر فرحت اللہ بابر کا موقف سننے کے بعد چیئرمین سینٹ رضا ربانی نے دونوں ایوانوں کی طرف سے پوزیشن واضح کرتے ہوئے کیا کہا, سنیے ذیشان حیدر سے.
اس موقع پر میں پارلیمان کے دونوں ایوانوں کی جانب سے واضح بیان دوں گا کہ پارلیمان کسی فرد، گروہ یا ریاستی عہدیدار کی اس طرح کی دھمکیوں پر کان نہیں دھرتی.
سینیٹر فرحت اللہ بابر نے آج اجلاس میں مالاکنڈ لاپتہ افراد کیس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ مالاکنڈ حراستی مرکز سے 35 لوگ لاپتہ ہوئے اور سپریم کورٹ نے کہا کہ ان میں سے صرف 7 لوگوں کو پیش کیا گیا, اور نہ صرف یہ بلکہ سپریم کورٹ نے نشاندہی بھی کر دی کہ اس کے پیچھے کون لوگ ہیں. پھر بھی کچھ نہ ہو اور بلوچستان میں لاپتہ افراد کی مسخ شدہ لاشیں ملیں اور لواحقین ایف آئی آر درج نہ کریں اس لیے کہ وہ ریاست اور معاشرے میں الگ تھلگ کر دیے گئے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ یہ سینٹ، یہ پارلیمان اپنی ذمہ داری پوری کرے. شمائلہ خان، بی بی سی نیوز، اسلام آباد.
سینٹ میں یہ سوال اٹھایا گیا کہ انٹیلیجنس اور سیکیورٹی اداروں کو پارلیمان کے قانون کے تحت لانے سے متعلق بل کی سفارشات پر قانون سازی کیوں نہیں ہو رہی، حکومت دلچسپی کیوں نہیں لے رہی. میں نے پیپلز پارٹی کے سینیٹر تاج حیدر سے پوچھا کہ وہ کیا وجہ ہے کہ اس طرح کی قانون سازی میں حکومت دلچسپی لیتے نظر نہیں آ رہی.
پتہ نہیں، مصروف بہت ہیں وہ پاناما گیٹ کے مسائل میں، پوری کی پوری کابینہ اور ان کے لوگ تو وہاں بیٹھے ہوتے ہیں صبح سپریم کورٹ میں، پاناما گیٹ کا معاملہ چل رہا ہے تو شاید اس میں مصروف ہو. لیکن یہ چیز ایک ایسی ہے کہ بن جائے تو اس سے اپنے ان کو بھی فضیلت ملتی ہے اور حکومت بھی مضبوط ہوتی ہے.
اور
اصل میں جو حکومت کا کام ہونا چاہیے وہ یہ کہ لوگوں کو متحد کرے اور سب کو ساتھ لے کے چلے. جس وقت محترم وزیر اعظم یہ کرتے ہیں کہ ایک بات پر ایگری کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا تو اس سے ایک عدم اعتماد کی کیفیت پیدا ہوتی.
یہ تھے پیپلز پارٹی کے سینیٹر تاج حیدر. اور پھر میں نے مزید بات کی ڈاکٹر عائشہ صدیقہ سے جو دفاعی امور پر گہری نظر رکھتی ہیں. ان سے میں نے پوچھا کہ ریاست کے سیکیورٹی کے اداروں کے بارے میں ایک عام خیال یہ ہے کہ اس کے ارکان سب سے زیادہ محب وطن ہوتے ہیں اور ان پہ تنقید کرنے والے ملک دشمن ہوتے ہیں. تو پھر ان کو وہ کیا سمجھتی ہیں کہ ایسا خیال پاکستان میں کیوں فروغ پا رہا ہے؟
دیکھیے، ایک تو میں بات اس کو ذرا درست کرنا چاہوں گی کہ دنیا میں ایسا کوئی تاثر نہیں ہے کہ جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں یا جو افواج ہیں وہی محب الوطن ہوتی ہیں. سب لوگ جو وہاں رہتے ہیں ایک ملک میں اپنے اپنے طریقے سے سوچتے ہیں اس ملک کے بارے میں. سب کا گھر ہوتا ہے, سب محب الوطن ہوتے ہیں. خفیہ ادارے جو ہیں, انٹیلیجنس کے ادارے, وہ خاص اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کے ذمے ایک کام سونپا جاتا ہے جو کہ ریاست کرتی ہے. یہ ایک ریاستی ادارہ ہے, ریاست سے اوپر نہیں ہے, اس کے لوگوں سے بھی اوپر نہیں ہے, جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو باہر کے دشمن ہیں ان کو دیکھے, جو اندر کے دشمن ہیں اگر کوئی ہیں, اور یہ کام جو ہے حکومتیں انہیں دیتی ہیں, نہ کہ وہ خود اس کو کرتے ہیں. اس میں انٹیلیجنس کے آپریشن ہوتے ہیں, یعنی کہ انٹیلیجنس آپ اپنی جو معلومات اکٹھی کرتے ہیں, کاؤنٹر انٹیلیجنس ہوتی ہے, یعنی کہ اگر دوسرا ملک آپ کے خلاف جو کاروائی کر رہا ہے تو ان کے خلاف کاروائی کرنا اور ان کو جو ہے غلط معلومات فراہم کرنا, یا ان کی جو معلومات ہے اس کا توڑ کرنا. تو یہ بہت سارے کام ہیں جو خفیہ ادارے کرتے ہیں, لیکن یہ نہ ہی ریاست سے اوپر ہوتے ہیں نہ لوگوں سے اوپر.
لیکن پاکستان میں کیوں اس طرح کی سوچ جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے کہ نیشنل انٹرسٹ یہی جانتے ہیں, تنقید ان پہ غلط ہے, مانیٹرنگ ان کی نہیں ہونی چاہیے, ایک طرح سے سویلین نہیں کرنی چاہیے یا حکومت کو نہیں کرنی چاہیے, یہ جو خیال ہے یہ پاکستان میں کیوں فروغ پا رہا ہے آپ کے خیال میں؟
یہ خیال جو ہے نا جی کہ خفیہ ادارے جو ہیں وہ اوپر ہیں لوگوں سے, یا ان میں زیادہ محب الوطنی ہے. میرے خیال میں یہ ایک تحریک ہے جو کہ شاید افواج نے خود چلائی ہے, بلکہ بالکل شاید کی بات نہیں ہے, بالکل چلائی ہے, اور یہ دو دہائیوں پہ محیط ہے یہ سفر ان کا, جس میں اس بات کو بلکہ میڈیا کو استعمال کیا گیا, سوشل میڈیا کو استعمال کیا گیا, یہ بات لوگوں کو باور, جو عام لوگ ہیں جو کہ نہیں جانتے, ان کو یہ باور کرانے کے لیے کہ شاید افواج اور شاید خفیہ ادارے جو ہیں وہی گارنٹی کرتے ہیں پاکستان کی سلامتی, نمبر ایک. اور دوسری بات یہ کہ یہ ایک بیانیہ جو ہے وہ لوگوں میں کیا گیا ہے کہ جو افواج ہیں وہ پاکستان کی صرف دفاع ہی نہیں کرتی بلکہ پاکستان کی آئیڈیالوجی کا بھی دفاع کرتی ہے. اس وجہ سے یہ بات جو ہے یہ یہاں سے نکلی ہے, اور پچھلے کم از کم 10 سالوں میں 2007 سے جب سے میڈیا بڑا ہے, تو جس طرح اس کا کنٹرول ہاتھ میں لیا گیا ہے, جس طرح پینیٹریشن کی گئی ہے اس میں, اپنے لوگوں کو اپنے بیانیے کو داخل کرایا گیا ہے, تو یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ شاید محب الوطنی جو ہے یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے. میرے خیال میں یہ ایک غلط سوچ ہے. ملک میں ہر قسم کے لوگ ہیں, اور ہر کسی کو, اگر وہ نہیں نقصان نہیں دے رہے ملک کو, ہر قسم کے بیانیے کی گنجائش جو ہے وہ ہونی چاہیے. لوگ بات کریں آپس میں. اگر آپ اسی طرح لوگوں کو بات کرنے سے روک دیں گے تو ہم آپس میں اپنے جو جھگڑے ہیں ان کو کیسے ختم کریں گے؟ خوف جو ہے وہ آپس کے جھگڑے, آپس کے مسائل جو ہیں وہ کبھی ختم نہیں کرتا, انہیں بڑھاتا ہے.
اچھا, لیکن یہ بتائیے کہ اگر دوسرے ممالک کی ہم بات کریں تو کیا سیکیورٹی کے اداروں کی کہیے بے داغ جو حب الوطنی ہے, اس کا تصور امریکہ, بھارت یا اسرائیل جیسے ملکوں میں نہیں ہے؟ مطلب وہاں بھی تو کچھ اس طرح کی ہی سوچ ہے اداروں میں.
دیکھیں, ایک تو بات یہ ہے کہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ فلسفیانہ طور پہ ہر ملک کے فوجی سمجھتے ہیں کہ وہ شاید سویلین سے زیادہ بڑھ کے ہیں, اور ان کو اپنے طریقے سے اگر شاید حکومت چلانے دی جائے تو وہ بہتر چلائیں. لیکن تمام ملکوں کی افواج جو ہے وہ اپنے ایک اس میں رہتی ہے جامع میں, اور آ کے حکومت کرتے نہیں ہیں, تو یہ ایک بنیادی فرق ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, یہ جب سے مثال میں ہندوستان کی بات ہم نہ کریں, کیونکہ یہ تو جب سے نریندر مودی آئے ہیں تو یہ ایک تاثر انہوں نے اپنا کرنا شروع کیا ہے کہ محب الوطنی کو انہوں نے ری ڈیفائن کیا ہے, اور بڑے غلط طریقے سے کیا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیے امریکہ کا, آپ دیکھ لیں جو ایک بڑا ملک ہے, وہاں CIA جو ہے اس کا جو ڈائریکٹر ہے وہ बिल्कुल कांग्रेस को जो है, कांग्रेस उसको बुला सकती है, कांग्रेस उसको इंटेरोगेट करती है, उससे पूछती है
जी।
और वो कांग्रेस जो है उसका प्रेसिडेंट भी कंट्रोल करता है, जो उनका सिस्टम है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, लेकिन कांग्रेस को भी वो जवाबदेह होते हैं।
अच्छा।
इसका मतलब ये नहीं है कि हर तरफ शफाफियत होती है, लेकिन एक एक सिस्टम है जिससे आप सवाल इनकी कारकर्दगी पे उठा सकते हैं और बिल्कुल उठाते हैं। फिर आप ये देखिए कि और जो बाकी ममालिक हैं, आप MI6 का देखें बरतानिया में, आप 60 का देखें।
ये थी दिफाई उमूर की तज्जियाकार डॉक्टर आयशा सिद्दीका।
आपके बाद BBC के साथ।
कौम आपके मेहनत का जवाब इस अंदाज में देगी कि आप हैरान रह जाएंगे, ये क्रिकेट है।
अपनी आरा मसाइल और सवाल हमें भेजिए, इन्हें जुमेरात को हफ्तेवार सिलसिले आपकी बात में शामिल किया जाएगा।
हुक्मरान जिस तरह हमारा जनरल साहब आया है,
मेरा नवाज शरीफ और रायल शरीफ और
अपनी राय भेजिए ट्विटर, फेसबुक और ऑडियो बूम के जरिए BBC उर्दू को।
मेरी सवाल ये है कि वसीतुल्लाह खान की बात से
आप माजी की तरह हमारे टोल फ्री नंबर के जरिए भी प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। नंबर है 0800-222-75। मोबाइल फोन से इस नंबर पर कॉल मुफ्त नहीं होगी। पाकिस्तान से बाहर के सामिन आपकी बात में शामिल होने के लिए 00925126111139 पर कॉल कर सकते हैं।
और अब खेलों की खबरें सुनिए सबा नाज से।
ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को ब्रिस्बेन में होने वाले पहले वनडे इंटरनेशनल में 92 रन से शिकस्त देकर 5 एक रोजा मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। इसके साथ ही पाकिस्तान ने ICC की आलमी रैंकिंग में अपनी 8वीं पोजीशन बरकरार रखने का मौका खो दिया। मतलूबा हदफ 269 रन के ताकुब में पाकिस्तानी टीम सिर्फ 176 रन बनाकर आउट हो गयी। अजहर अली 24, बाबर आजम 33, शर्जील खान 18, मोहम्मद हफीज 4, उमर अकमल 17, मोहम्मद रिजवान 21 और इमाद वसीम 29 रन बनाने में कामयाब हुए। ऑस्ट्रेलियन विकेट कीपर मैथ्यू वेड ने अपनी पहली वनडे सेंचुरी स्कोर की और जेम्स फॉकनर 4 विकेटें हासिल करके कामयाब बॉलर रहे। बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम्स के दरमियान वेलिंगटन में जारी पहले क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन खेल के अख्तितम पर बांग्लादेश ने पहली इनिंग्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 542 रन बनाए हैं। मैच की खास बात शकीबुल हसन की डबल सेंचुरी है, वो 217 रन बनाकर आउट हुए, जबकि कप्तान मुशफिकुर रहीम ने भी सेंचुरी स्कोर की। न्यूजीलैंड की जानिब से नील वेगनर ने 3 जबकि टिम साउदी और ट्रेंट बोल्ट ने 2-2 विकेटें हासिल की। उधर श्रीलंका और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरे क्रिकेट टेस्ट का आज दूसरा दिन है और जनूबी अफ्रीका ने पहली इनिंग्स में 426 रन बनाए हैं, जिसमें JP डोमिनी और हाशिम आमला की सेंचुरियां भी शामिल हैं। बरतानवी टेनिस प्लेयर योहाना कोंटा ने सिडनी इंटरनेशनल के फाइनल में थर्ड सीड आग्नेशका राडवांस्का को 6-4 और 6-2 से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। ये टेनिस की आलमी रैंकिंग में 10वें नंबर पर मौजूद प्लेयर कोंटा के करियर की दूसरी बड़ी जीत है। इसी टूर्नामेंट में मर्दों के सिंगल्स मुकाबलों के सेमीफाइनल में जाइल्स मुलर ने विक्टर ट्रॉयस्की को शिकस्त दी और उनकी मुसलसल 13 मैचेस में फतूहत का सिलसिला खत्म हो गया। टॉप सीड एंटी मरे आज ऑस्ट्रेलियन ओपन के पहले राउंड में यूक्रेन के इलिया मार्चिनकोव के मध्य मुकाबले होंगे। फुटबॉल चैंपियनशिप में लीड्स का मुकाबला डर्बी से है, जबकि QPR क्लब ने रीडिंग को 1-0 से हरा दिया।
खेलों की खबरें आपने सुनी सबा नाज से। भारतीय फौज के सरबराह ने फौज के जवानों से कहा है कि वो अपनी शिकायत सोशल मीडिया का रुख ना करें, क्योंकि फौज के भी अंदर भी उनकी शिकायत की सुनवाई के लिए एक मुनासिब निज़ाम मौजूद है। मजीद क्या कहा उन्होंने सुनिएगा प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। इस वक्त सरबीन के नस पर वक्त हुआ है खबरों के खुलासे का।
पनामा लीक्स में सामने आने वाली दो ऑफशोर कंपनियों नेल्सन और नेस्कोल ने लंदन के महंगे तरीन इलाके मेफेयर में पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ की फैमिली के जेरे इस्तेमाल फ्लैट्स 1990 की दहाई में खरीदे थे। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान ने एक हालिया बयान में शुमाली कब्रिस से तुर्की की फौज के इनखला के इम्कान को रद्द कर दिया है और कहा है कि किसी भी मुआहदे पर इसमें बातचीत नहीं होगी। शाम ने इसराइल पर दमिश्क के मगरब में फौजी हवाई अड्डे पर बमबारी का इल्ज़ाम लगाया ہے۔ شامی فوج کا کہنا ہے کہ مزہ کے ہوائی اڈے پر کئی راکٹ گرائے گئے ہیں۔ امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ 90 دن کے اندر اندر امریکی انتخابات کے دوران روس پر ہیکنگ کرنے کے الزامات سے متعلق رپورٹ جاری کریں گے۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے پناہ گزین کا کہنا ہے کہ بہتر مستقبل اور اپنے ممالک کے خراب حالات کی وجہ سے یورپ پہنچنے والے پناہ گزین شدید موسمی حالات کا سامنا کر رہے ہیں۔
خبریں آپ نے سنی عبید ملک سے۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ بھارتی فوج کے سربراہ نے فوج کے جوانوں سے کہا ہے کہ وہ اپنی شکایات کے ازالے کے لیے سوشل میڈیا کا رخ نہ کریں، کیونکہ فوج کے اندر بھی ان کی شکایات کی سنوائی کے لیے ایک مناسب نظام موجود ہے۔ گزشتہ چند دنوں میں نیم فوجی دستوں اور فوج کے جوانوں نے اپنی پریشانیوں کے بارے میں کئی ویڈیوز جاری کی ہیں، اور تب سے ہی یہ خبر مسلسل سرخیوں میں ہے۔ دلی سے سنیے سہیل حلیم کی رپورٹ۔
فوج کے نئے سربراہ کی یہ پہلی پریس کانفرنس تھی جس میں انہوں نے کہا کہ انہیں ملک کو درپیش چیلنجز کا اندازہ ہے، اور یہ کہ اگر ضرورت محسوس کی گئی تو سرحد پار دوبارہ سرجیکل اسٹرائکس کی جا سکتی ہیں۔ بھارتی فوج نے ستمبر میں سرحد پار شدت پسندوں کے ٹھکانوں پر سرجیکل اسٹرائکس کرنے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن پاکستان اس دعوے کو مسترد کرتا ہے۔ لیکن فی الحال انڈیا میں توجہ اور تشویش ان ویڈیوز پر ہے جو کچھ جوانوں نے سوشل میڈیا پر جاری کی ہیں اور جنہیں بڑی تعداد میں لوگ دیکھ رہے ہیں۔ جنرل راوت نے کہا کہ فوج کے اندر بھی شکایات کے ازالے کا نظام موجود ہے۔
Should anyone have any kind of grievance of whatever nature, rather than indirectly communicating their grievances,
ان کا کہنا ہے کہ کسی بھی افسر یا جوان کی کوئی بھی شکایت ہو تو اس کا ایک طریقہ کار موجود ہے۔ دفاتر میں جگہ جگہ ڈبے نصب کیے گئے ہیں جن میں وہ اپنی شکایات اور تجاویز ڈال سکتے ہیں، اور وہ خود انہیں دیکھیں گے اور ان پر کارروائی کریں گے۔ ان کے مطابق سوشل میڈیا شکایتوں کے لیے صحیح پلیٹ فارم نہیں ہے۔ انڈیا میں گزشتہ تقریباً ایک ہفتے میں نیم فوجی دستوں اور فوج کے جوانوں نے کئی ویڈیوز پوسٹ کی ہیں۔ یہ سلسلہ کشمیر میں تعینات بارڈر سیکورٹی فورس کے ایک جوان تیج بہادر یادو نے شروع کیا تھا، جن کا الزام تھا کہ حکومت جو راشن جاری کرتی ہے اسے سینئر افسران بیچ کھاتے ہیں۔ فوج کے ایک جوان کا کہنا ہے کہ جوانوں کو سہایک یا اردلی کے طور پر افسران کے ساتھ بھیجا جاتا ہے، اور پھر انہیں گھر میں ایک نوکر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جہاں ان سے جوتوں پر پالش تک کرائی جاتی ہے۔ لیکن ایک سابق فوجی صوبے دار میجر او پی شرما نے کہا کہ فوج برطانوی دور کی روایات پر چل رہی ہے اور اس میں ترامیم کی ضرورت ہے۔
انگریزوں کے جانے کے بعد انگریزوں کی وراثت پہ فوج کھڑی ہوئی ہے، وہی رول اب تک چل رہے ہیں، اس میں چینجمنٹ کی امینڈمنٹ کی ضرورت ہے۔ جو اینوئل کنفیڈینشل رپورٹ ہے وہ ون ہینڈ ون سائڈ لکھی جاتی ہے، ایک ہی آدمی کو پاور ہوتی ہے، سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے فیوچر جو طے کرنے کی پاور ایک ہی آدمی کو ہوتی ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے۔
سوشل میڈیا پر ان جوانوں کے حق میں بہت سے لوگ آواز اٹھا رہے ہیں۔ ایک شخص آدتیہ نہرا نے ٹویٹر پر لکھا ہے کہ میں خراب کھانے کے خلاف آواز اٹھانے والے جوان کی حمایت کرتا ہوں، میں آپ کی بہادری کو سلام کرتا ہوں، اور قصوروار افراد کو سزا ملنی چاہیے۔ انڈیا کے کئی نامور صحافیوں نے بھی ٹویٹر پر ہی جوانوں کے حق میں آواز اٹھائی ہے۔ شیکھر گپتا کا کہنا ہے کہ ہم ان شکایتوں کو نظر انداز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ آسان راستہ ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ ہمارے نیم فوجی دستے، خاص طور پر سی آر پی ایف اور بی ایس ایف، بحران کا شکار ہیں۔ فوج کے سربراہ نے کافی تفصیل سے سوشل میڈیا کے بارے میں اپنی رائے ظاہر کی، جس سے اشارہ ملتا ہے کہ حکومت اور فوج نے ان واقعات کو کافی سنجیدگی سے لیا ہے، اور بظاہر ان کی کوشش اس تاثر کو زائل کرنے کی ہے کہ جوانوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ سہیل حلیم، بی بی سی، دلی۔
اور اس معاملے پر میں نے بات کی دفاعی تجزیہ کار راہل بیدی سے۔ ان سے پوچھا کہ سیکیورٹی فورسز میں ایک ڈسپلن ہوتا ہے، قواعد ہوتے ہیں، اور لیکن یہ جوان اپنے شکایات کو سوشل میڈیا پر سامنے لا رہے ہیں، تو یہ ہو کیا رہا ہے؟
کچھ پچھلے دنوں میں یہ پیراملٹری فورس، بارڈر سیکیورٹی فورس کے جوانوں، ایک دو جوانوں نے سوشل میڈیا پہ یہ فوٹوئیں دکھائیں کہ ان کو کھانے کے لیے کیا مل رہا ہے، اور انہوں نے کہا ان کو صرف پانی اور ہلدی دال کی بجائے پانی اور ہلدی دی جا رہی ہے، اور جو ان کو روٹی دی جا رہی ہے وہ بالکل سڑی روٹی ہے اور کم روٹی ہے، تو ان کا جو راشن ہے وہ بہت گھٹیا کوالٹی کا ہے۔ اور انہوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ جو سینئر فوجی ہیں، سینئر افسر ہیں، وہ یہ راشن ان کے بیچ کے بلیک مارکیٹ میں، اور جو بارڈر سیکیورٹی فورس کے سپاہی ہیں ان کو کچھ نہیں دے رہے۔ تو یہ کافی سیریس بات رہی ہے پچھلے تین چار دن میں اور کافی وائرل ہو گئی ہے یہ سوشل میڈیا پر اور ٹیلی ویژن پہ بھی اچھالی گئی ہے اور پچھلے 24 گھنٹے میں پرائم منسٹر کے دفتر نے بھی اس کی ایک رپورٹ مانگی ہے اور یہ بہت سیریس بات ہو گئی ہے.
لیکن یہ فوج کے ڈسپلن کے اندر تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے, یہ کیوں ہوا کیوں ہے؟
بالکل یہی تو بات پوچھی جا رہی ہے کہ یہ چیز سوشل میڈیا پہ کیوں آئی, کیونکہ اگر جو نارمل کورس ہوتا ہے اپنا کمانڈانٹ یا اپنا جو کمانڈنگ افسر ہوتا ہے ان کو کمپلینٹ کی جاتی ہے اگر کھانا خراب ہے تو انہوں نے کیا ہوگا اور ان کی بات نہیں سنی ہوگی یا ان کو دبا دیا گیا ہوگا تو اس کے بعد یہ سپاہیوں کو اور کوئی چارہ نہیں رہا کہ وہ سوشل میڈیا پہ ہی جائیں اور اس چیز کو اچھالیں اور اس کو ایکسپوز کریں.
اچھا تو کیا ایسا تو نہیں کہ جو افسران ہیں یا ان کے افسران یا فوج کے کوئی اور حلقے ان کے اعلیٰ عہدیدار جو ہیں جنہوں نے ڈسپلن نافذ کرنا ہوتا ہے انہوں نے سپاہیوں جونیئر افسروں کو ڈھیل دی تاکہ کسی اور مقصد کے لیے؟
اور مقصد تو نہیں ہے جی, یہ الزام تو لگایا جا رہا ہے کہ یہ بالکل کرپشن کی بات ہے اور یہ جو کھانا ہے راشن ہے پٹرول ہے باقی جو چیزیں ہیں ان کو سبسیڈائز ملتی ہیں یہ وہ سویلین مارکیٹ میں بیچ دیتے ہیں اور یہ جوانوں کو جو بارڈر پہ پوسٹڈ ہیں اونچی اونچی ہائٹس پر اور بہت مشکل کٹھن کنڈیشنز میں ان کو کھانا ٹھیک نہیں مل رہا اور یہ چیز کافی سیریسلی لی جا رہی ہے.
اچھا راہل بیدی, ایک خیال یہ بھی ہے کہ بھارت کی جو فوج ہے وہ اپنی سول سروس یا سویلین اداروں کے بہت زیادہ کنٹرول میں ہے, اس لیے فوج کے اعلیٰ افسران نے جونیئر افسران کو یہ ایک طرح سے مسئلے اٹھانے پر ان کے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے تاکہ اعلیٰ افسران سول افسران سے بات چیت بہتر پوزیشن میں وہ آ کے کر سکیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے؟
نہیں, یہ آپ کا کہنا بالکل ٹھیک ہے. جو ہندوستان کی فوج ہے اور ہندوستان کی پیراملٹری ہے وہ پوری سویلین کنٹرول میں ہے, مگر جو پیراملٹری ہے اس میں جو افسر ہیں وہ انڈین پولیس سروس سے آتے جاتے رہتے ہیں اور ان کو اتنی کوئی لائلٹی یا اتنی کوئی ان کو سروس ایتھوس جو ہوتا ہے, جو سروس کا ایک فیلو فیلنگ ہوتا ہے وہ نہیں ہے. مگر بھارت کی جو فوج ہے اس میں بھی یہ پرابلم ہے اور فوجی اور سویلین لیڈرشپ میں کافی ہلچل رہتی ہے اور یہ ایک پرابلم جو ہے یہ سرکار کو کافی سالوں سے آ رہا ہے اور سرکار کو یہ اس کو ڈیل کرنا پڑے گا کیونکہ یہ کافی سیریس ہوتا جا رہا ہے.
یہ تھے دلی سے دفاعی تجزیہ کار راہل بیدی. اور اب بات کرتے ہیں امریکہ اور کیوبا کی. امریکی صدر باراک اوباما نے کیوبا کے شہریوں کے لیے امریکہ میں بغیر ویزے کے داخلے اور رہائش کی اجازت ختم کر دی ہے. کیوبا کی حکومت اور عوام کی اکثریت نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے عبداللہ فاروقی سے.
کیوبا کی حکومت نے اس فیصلے کو اس لیے سراہا ہے کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ ویزے کی سختی نہ ہونے کی وجہ سے کیوبا میں برین ڈرین ہو رہا تھا اور ہر سال ہزاروں باصلاحیت شہری اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر امریکہ جانے کی کوششیں کرتے تھے. ہوانا میں حکام کے مطابق ویٹ فٹ ڈرائی فٹ کہلائی جانے والی اس پالیسی کو ختم کرنے سے دونوں ملکوں کے روابط کو اور تقویت ملے گی. ہوانا میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے امریکہ کے معاملات کے لیے کیوبا کی سفیر ہوزیفینا ودال نے کہا کہ معاہدہ دونوں ملکوں کے مفاد میں تھا.
مجھے یقین ہے اور یہ معاہدے میں لکھا ہے کہ امریکہ کے ساتھ نقل مکانی کا یہ نیا معاہدہ کیوبا اور امریکہ کے قومی مفاد میں ہے.
کیوبا کی سفیر نے بتایا کہ لوگوں کی منتقلی سے نہ صرف کیوبا کی اپنی بلکہ امریکہ کی بھی سیکیورٹی متاثر ہو رہی تھی. ان امتیازی قوانین کی وجہ سے انسانی سمگلنگ، فراڈ اور تشدد پر مبنی جرائم مرتکب ہو رہے تھے. ادھر صدر اوباما نے اپنے بیان میں کہا کہ فوری نفاذ کے بعد اگر کیوبا کا کوئی بھی شہری امریکہ میں غیر قانونی طریقے سے داخل ہوا اور اگر وہ انسانی حقوق کے تحت مدد کا حقدار نہیں بنتا تو اس کو امریکی داخلہ قوانین کے مطابق ملک بدر کر دیا جائے گا. انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ کیوبا کے شہریوں کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کر رہا ہے جیسا کہ دوسرے ممالک کے شہریوں کے ساتھ کرتا ہے. کیوبا کے عوام کی اکثریت نے اپنی حکومت کی طرح اس فیصلے کی حمایت کی ہے. کیوبن نژاد امریکی شہری ارمانڈو گوٹیاریز میامی کے اس علاقے میں رہتے ہیں جہاں کیوبا کے شہریوں کی اکثریت ہے.
امریکن گورنمنٹ ٹو سٹاپ دی کیوبنز.
مجھے لگتا ہے کہ امریکی حکومت کا یہ بہت اچھا خیال ہے کہ کیوبا کے شہریوں کو یہاں آنے سے روکا جائے، سوائے ان کے جنہوں نے کاسترو کے خلاف کچھ کیا ہو اور وہ کیوبن حکومت سے بھاگ رہے ہوں. لیکن میں اس کے خلاف ہوں کہ وہ تمام لوگ جو صرف رہنے کے لیے یہاں آئے اور انہیں ایک سال ہو گیا ہے، اچانک ایک دن انہیں کہا جائے کہ واپس جاؤ اور سارا پیسہ بھی لے جاؤ. میں گیا تھا اور کیوبا کی آزادی کے لیے لڑائی کی تھی، اور زیادہ تر افراد جو بعد میں وہاں سے آئے ہیں وہ واپس جانے کا ارادہ نہیں رکھتے.
میامی کے ہی رہائشی اس شخص نے صدر اوباما کے فیصلے پر سخت تنقید کی ہے.
اوباما، your life has not represent anything that worth a dime for anybody.
اوباما، آپ کی زندگی کی کسی کے لیے ایک پیسے کی قدر نہیں. واپس گھر جائیں اور وہیں رہیں. آپ اس قوم کے غدار ہیں اور آپ کو آزادی کی پرواہ نہیں. کمیونزم کے خلاف کچھ نہیں کر رہے، اور نہ ان لوگوں کے لیے جو اس سے متاثر ہوئے.
یاد رہے کہ امریکہ اور کیوبا نے سن 2015 میں نصف صدی کے بعد آپس میں سفارتی تعلقات بحال کیے تھے. اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے دونوں ممالک نے کئی مہینوں تک گفتگو کی تھی تاکہ یہ معاملہ طے پایا جا سکے اور کیوبا کی حکومت ان لوگوں کو واپس لینے کے لیے راضی ہو جائے جو امریکہ پہنچ چکے تھے. دسمبر 2014 کے بعد سے لاطینی وسطی امریکہ اور میکسیکو کے راستے تقریباً 100,000 کیوبن شہری امریکہ منتقل ہو گئے تھے. نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ اور کیوبا کے مابین دوبارہ شروع ہونے والے تعلقات پر تنقید کی تھی اور کہا تھا کہ وہ صدارت سنبھالنے کے بعد ان سفارتی تعلقات کو پھر سے ختم کر سکتے ہیں.
تفصیلات بتا رہے تھے عبداللہ فاروقی. ادھر پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان ایجنسی کے نوجوانوں نے آج FDMA یعنی فاٹا ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی جانب سے متاثرین کو فراہم کی جانے والی رقم کی فراہمی میں تاخیر کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا ہے اور کہا ہے کہ انہیں یہ رقم فوری طور پر جاری کی جائے. پشاور سے سنیے عزیز اللہ خان کی رپورٹ.
فوجی آپریشن کے نتیجے میں اپنے علاقوں سے نقل مکانی کرنے والے بیشتر افراد کی واپسی ہو چکی ہے، لیکن اب بھی کوئی 60,000 سے زیادہ خاندان دیگر علاقوں میں خیموں یا کرائے کے مکانات میں رہائش پذیر ہیں. شمالی وزیرستان ایجنسی سے تعلق رکھنے والے طلباء اور نوجوانوں نے آج پشاور پریس کلب سے ریلی نکالی اور گورنر ہاؤس تک جانے کی کوشش کی، لیکن انہیں گورنر ہاؤس تک نہیں جانے دیا گیا. ان نوجوانوں کا کہنا تھا کہ متاثرین کو ہر ماہ 12,000 روپے امدادی رقم دی جاتی ہے، لیکن اب 4 ماہ سے انہیں یہ رقم ادا نہیں کی گئی. اس احتجاجی مظاہرے کی قیادت اسد اللہ کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ متاثرین کی زندگی گزارنا ایک عذاب سے کم نہیں ہے، اور اس میں حکومت کی جانب سے فراہم کی جانے والی رقم میں تاخیر سے متاثرین کی مشکلات کئی گنا بڑھ جاتی ہیں.
کیونکہ اس سے پہلے بھی رمضان پیکج جو وزیر اعظم صاحب نے ہمیں اعلان کیا تھا 25,000، تو اس 25,000 کے مد میں بھی اس نے دو قسطوں میں اس کو حساب کیا ہے. تو جولائی اور اگست، اگر اس سے آپ ڈیٹیل مانگ لیں تو جولائی اور اگست کے جو قسطے ہیں وہ 25,000 میں سے اس نے کاٹ دیا ہے. حالانکہ وہ تو ہمارے ساتھ وزیر اعظم کی طرف سے خصوصی پیکج تھا رمضان پیکج، تو وہ دو قسطے بھی ہڑپ کر لیے. اور باقی اگر وہ تاخیر کر لیتے تو کچھ لوگ واپس چلے جاتے ہیں، تو جب واپس چلے جاتے ہیں تو وہ پھر نہ احتجاج کے لیے آ سکتے ہیں یہاں پہ، اور نہ پشاور پھر آ سکتے ہیں کہ 12,000 کی قسط کے لیے وہ 12,000 کرایہ لگا لے، تو پھر فائدہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ تاخیر کر لیتے ہیں.
اس بارے میں قبائلی علاقوں میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے FDMA کے ڈائریکٹر جنرل خالد خان سے پوچھا تو ان کا کہنا تھا کہ نومبر اور دسمبر کی قسط وفاقی فائنانس ڈویژن نے ابھی تک جاری نہیں کی، اور جیسے ہی رقم انہیں فراہم کی جائے گی وہ متاثرین تک پہنچا دیں گے. دوسری جانب بیشتر علاقوں میں جہاں متاثرین کی واپسی ہو چکی ہے، ان علاقوں سے تعلق رکھنے والے ایسے افراد جنہوں نے واپسی کے لیے اپنے آپ کو رجسٹر نہیں کرایا، انہیں کہا گیا ہے کہ وہ فوری طور پر FDMA کے حکام سے رابطہ کریں، وگرنہ ان کے متاثرین یعنی IDP کی حیثیت ختم کر دی جائے گی. ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ حکومت ان متاثرین کی اپنے علاقوں کو واپسی کے لیے کوششیں کر رہی ہے، اور حکام کا کہنا ہے کہ اس سال جون تک تمام متاثرین اپنے علاقوں کو واپس چلے جائیں گے. شمالی وزیرستان میں فوجی آپریشن ضرب عزم جون سال 2014 میں شروع کیا گیا تھا، جس سے کوئی 10,00,000 افراد نقل مکانی پر مجبور ہوئے تھے. ان متاثرین کو حکومت کی جانب سے نقد رقم، خوراک کا راشن، روزانہ استعمال کی اشیاء اور آنے جانے کے اخراجات دیے جاتے تھے. اس کے علاوہ جن لوگوں کے مکانات مکمل تباہ ہوئے یا انہیں جزوی نقصان پہنچا، انہیں بھی رقم دینے کے وعدے کیے گئے ہیں، لیکن متاثرین کے مطابق یہ رقم آٹے میں نمک کے برابر ہے. عزیز اللہ خان، BBC پشاور.
اور اب کرتے ہیں رخ پاکستان کے صوبے بلوچستان کا، جہاں ضلع ڈیرہ بگٹی میں ایک تعمیراتی کمپنی پر حملے میں دو کارکن زخمی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب قوم پرست جماعت بلوچ ریپبلکن پارٹی نے الزام عائد کیا ہے کہ ڈیرہ بگٹی اور اس کے گرد و نواح میں سیکیورٹی فورسز کے حالیہ آپریشن میں ایک درجن سے زائد افراد ہلاک ہوئے ہیں اور بڑی تعداد میں لوگوں کو حراست میں لینے کے بعد لاپتہ کیا گیا ہے، لیکن سرکاری حکام نے ان لوگوں کو لاپتہ کرنے کے الزام کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
ڈیرہ بگٹی میں تعمیراتی کمپنی پر عملہ پٹوخ کے علاقے میں کیا گیا۔ ڈیرہ بگٹی پولیس کے اہلکار نے بتایا کہ کمپنی اس علاقے میں سڑک کی تعمیر کا کام کر رہی ہے۔ اہلکار کے مطابق کمپنی کے کیمپ پر نامعلوم مسلح افراد کے حملے میں دو کارکن زخمی ہوئے۔ ڈیرہ بگٹی کا شمار بلوچستان کے ان علاقوں میں ہوتا ہے جہاں پہلے بھی اس طرح کے حملے ہوتے رہے ہیں۔ دوسری جانب قوم پرست جماعت بلوچ ریپبلکن پارٹی اور ڈیرہ بگٹی سے تعلق رکھنے والے بعض افراد کا دعویٰ ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے سے زائد کے ڈیرہ بگٹی اور اس کے نوائی علاقوں میں سیکو آپریشن جاری ہے۔ فون پر نوکاب بگٹی کو بتایا کہ آپریشن کے باعث نقل مکانی کرنے والے افراد کو بھی لاپتہ کیا جا رہا ہے۔
نصیر آباد اور جعفر آباد میں آرمی آپریشن کی وجہ سے نقل مکانی کر کے سے بھی جانے والے ایک ہی خاندان کے تقریباً 17 کے قریب بچوں اور خواتین کو سیکیورٹی فورسز نے نوتال کے قریب سے اغوا کیا ہے۔ اس کے علاوہ گزشتہ تقریباً 7 دنوں کے آرمی آپریشن میں جو لوگ 76 اور سوئی سے اغوا کیے گئے بچے اور خواتین سال ابھی تک ان کا کوئی پتہ نہیں۔
اس حوالے سے بلوچ ریپبلکن پارٹی نے مقامی میڈیا کو ایک بیان بھی جاری کیا ہے۔ پارٹی کی جانب سے الزام عائد کیا گیا ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے سے جاری آپریشن میں ایک درجن سے زائد عام لوگوں کو ہلاک کرنے کے علاوہ 200 سے زائد افراد کو لاپتہ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے پارٹی کے ترجمان شیر محمد بگٹی کا ایک آڈیو بیان میں کہنا ہے،
ایک ہفتہ سے جاری آپریشن جو نصیر آباد اور سوئی کے ملکہ ایریوں میں ہو رہا تھا، وہاں تقریباً 250 کے قریب لوگوں کو اٹھایا گیا ہے، 17 کے قریب ان کو شہید کیا گیا ہے۔ جن کو اٹھایا گیا ان میں زیادہ تر تعداد ان کے خواتین کی ہیں اور بچوں کی۔
شیر محمد بگٹی نے الزام عائد کیا کہ لوگوں کو اپنے مقاصد کے لیے جدوجہد سے روکنے کے لیے خواتین اور بچوں کو بھی لاپتہ کیا جا رہا ہے
تاکہ ان خواتین کو ڈھال بنائیں اور اس تحریک میں جو سیاسی جد و جہد ہو رہی ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے کاؤنٹر کیا جائے۔
دوسری جانب حکومت بلوچستان کے ترجمان انوار اللہ کاکڑ نے سیکورٹی فورسز کے آپریشنوں میں عام آبادیوں کو نشانہ بنانے اور خواتین اور بچوں کو جبری طور پر لاپتہ کرنے کے الزامات کو سختی سے مسترد کیا۔ انہوں نے ان الزامات کو بے بنیاد پروپگنڈا قرار دیتے ہوئے کہا کہ آپریشن عام آبادیوں کے خلاف نہیں بلکہ صرف ان لوگوں کے خلاف کیا جاتا ہے جو سیکورٹی فورسز اور عام لوگوں پر حملوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور اب سنیے کھیل کے میدان سے۔
یہ سوال میرے خیال میں میرے لیے بھی اتنا ہی مشکل ہے جتنا سب لوگوں کے لیے۔
کوالیفائی کریں پھر جا کے، اس میں کوئی بدنامی تو نہیں، اور ٹیمیں بھی کوالیفائی کرتی ہیں۔
فار می از آلویز گوئنگ ٹو بی مائی کیپٹن بیکاز آئی سٹارٹڈ مائی کیریئر انڈر ہم۔
فارمیٹ بدل گیا لیکن قسمت نہ بدل سکی، پہلا ون ڈے قابو کر کے بھی گنوا دیا۔ ریٹائرمنٹ کا فیصلہ مصباح کے لیے کیوں مشکل، اور ورلڈ کپ کا کوالیفائر کھیلنا کیا واقعی بدنامی کی بات نہیں؟ کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم ٹیسٹ سیریز میں وائٹ واش ہونے کے بعد اب ون ڈے سیریز میں آسٹریلوی گرشتی توپوں کے سامنے ہیں۔ آج برسبن میں کھیلے گئے پہلے ون ڈے میں پاکستان نے آسٹریلیا کی 5 وکٹیں صرف 78 رنز پر حاصل کر لیں، لیکن پھر 268 رنز بنوا دیے، اور جب بیٹنگ آئی تو نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 پات۔ ٹیسٹ سیریز میں پاکستانی ٹیم کی مایوس کن کارکردگی پر سب سے بہتر جواب کپتان ہی دے سکتا ہے۔ اسی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے مصباح الحق کو زحمت دی اور بی بی سی اردو کے لیے اس خصوصی اور تفصیلی گفتگو کا پہلا سوال یہی کیا کہ ہر طرف آپ کی ریٹائرمنٹ کا شور ہے، خود آپ نے کیا سوچ رکھا ہے، کب ریٹائر ہوں گے؟
میرے خیال میں میرے لیے بھی اتنا ہی مشکل ہے جتنا سب لوگوں کے لیے۔ آئی تھنک میں نے کلیئر کٹ کہا ہے اس میں اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہ ابھی اس سیریز کے بعد ٹائم ہے کوئی 2-1 مہینے کا، آئی تھنک کافی یہ میرے پاس اچھا ٹائم ہے, موقع ہے, جس میں میں اچھی طرح اپنے آپ کو اچھی طریقے سے اپنا انالیسس کر کے, سوچ کے, اپنے پیشن کو دیکھ کے اندر کہ میں کیا کرکٹ ابھی میرے اندر ہے یا میں کھیل سکتا ہوں یا ابھی بس مجھے یہیں پہ رک جانا چاہیے. تو آئی تھنک یہ آنے والے جو پی ایس ایل ہے اور یہ دو مہینے, اس میں انشاءاللہ جو بھی ڈیسیزن ہوگا اس پہ میں فائنلی وہ کروں گا.
مصباح الحق سے میرا اگلا سوال انہی کی اپنی مایوس کن بیٹنگ سے متعلق تھا کہ اچھا بھلا کھیلتے کھیلتے آپ کی بیٹنگ فارم آپ سے کیسے روٹ گئی؟
بڑا انفارچونیٹ ہے, ڈس اپوائنٹمنٹ بھی ہے. اسی چیز کی سب سے بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے کہ میں ٹیم کے لیے کچھ نہیں کر سکا. اسپیشلی میلبرن ٹیسٹ تھا یا ایون سڈنی ٹیسٹ تھا, وہاں پہ چانس تھا کہ چلیں جو بھی سچویشن تھی ایٹ لیسٹ وہ میچ ہم لوگ اس سچویشن سے بچا سکتے تھے. ایون سیکنڈ ٹیسٹ وہاں سے ہارنے کا کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی اور پوسیبلٹی, لیکن ہم نے میرے خیال میں میری پرفارمنس نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوا ٹیم کو اس چیز کا. آئی تھنک کچھ امپیشنٹ رہا, کچھ ایسی شارٹ سلیکشن, مے بی پریشر کہہ سکتے ہیں آپ, سم ٹائم سینئر پلیئروں پہ بھی پریشر آتا ہے, تو ایسی آپ اس قسم کی شارٹ سلیکشن آپ کی میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہوتی. اور میرے خیال میں میرا جو پچھلی کو 5-6 اننگز ہیں موسٹ آف دا ٹائم جو شارٹ سلیکشن میری وہ ٹھیک نہیں تھی.
مصباح الحق سے میں نے پوچھا کہ شائقین پاکستانی ٹیم کی اس مایوس کن کارکردگی پر بہت خفا ہیں, کیا کھلاڑیوں کو بھی اس کا احساس ہے کہ وہ برا کھیلے ہیں؟
ایک تو جینوئن جو آپ کی ٹیم کے خیر خواہ ہیں اور جو زیادہ تر طبقہ جو لوگوں کا ہے اور جو واقعی جو ٹرو فین ہیں ٹیم کے, تو ان کو دکھ ہے اس چیز کا, ظاہر ہے ہمیں بھی بہت زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہے اپنی پرفارمنس کی وجہ سے اور ریزلٹس کی وجہ سے, اور وہ دکھ کی وجہ سے جو بھی کہتے ہیں جو بھی باتیں کرتے ہیں وہ اس دکھ کی وجہ سے کرتے ہیں کہ ان کو یہ دکھ ہے کہ نمبر ایک پہ جا کے ٹیم اس طرح کی پرفارمنس ہونا ان سے وہ یہ چیز جو ہے وہ برداشت نہیں ہو رہی. اور دوسرا ہلکا شاید وہ ہے کہ جو نمبر ایک پہ جانے کا غصہ آپ نکال رہے ہیں, جو کہ نمبر ایک پہ کیسے یہ ٹیم پہنچ گئی, اب موقع ملا ہے تو اب رگڑ دیں ان کو. تو آئی تھنک یہی مجھے تو یہی سمجھ آتی ہے کہ وہ یہ ہارنے کا شاید غصہ نہیں ہے, وہ نمبر ایک پہ جو پہنچے ہیں ہم لوگ, یہ ٹیم گئی ہے, اس چیز کا غصہ اب نکل رہا ہے کچھ لوگوں کا. تو آئی تھنک یہ لوگ بھی سمجھتے ہیں اسے, جو کہ تھوڑے لوگ ہیں اور جو زیادہ بولتے بھی وہی لوگ ہیں. تو آئی تھنک اس چیز کو تھوڑا سا دیکھنا ضرور چاہیے, تو کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے, اور یہ گیم ہے اور اس میں بڑے بڑے مشکل ٹائم بھی آ جاتے ہیں ٹیموں کے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بالکل ہی جو اچھی چیزیں ہیں یا 6 سال کی چیزیں ان کو بھی بھول کے آپ کہیں کہ 6 سالوں میں کچھ بھی اچھا نہیں ہوا, یہ تو ایسے ہی ہونا تھا.
مصباح سے میں نے پوچھا کہ آپ نے 1999 کی ٹیم کا موجودہ ٹیم سے کیا موازنہ کر دیا, یہاں تو آپ کے بیان پر طوفان اٹھ کھڑا ہو گیا کہ آپ نے کیا کہہ دیا ہے؟
دیکھیں اس کا بالکل سمپل سا ایک سوال تھا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی یہ ٹیم بیسٹ ٹیم ہے جو آسٹریلیا کا ٹور جس نے کیا ہے, اور پھر اس کا دوسرا پارٹ تھا کہ ہاں جی کہ آسٹریلین ٹیم بھی ویک ہے اور آپ اچھا کرتے ہو, آپ نمبر ون ہیں, آپ اچھا کرتے ہو تو یہ بیسٹ چانس ہے آسٹریلیا میں ہمارا پچھلے 20 سالوں میں جیتنے کا. تو وہ جو پہلا پارٹ تھا جس میں یہ پوچھا گیا کہ یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بیسٹ ٹیم ہے جو آسٹریلیا میں پاکستان کی, اس کے جواب میں صرف میں نے کہا کہ نہیں, میرے خیال میں 99 کی جو ٹیم تھی دیٹ واز دا بیسٹ ٹیم جو بھی آسٹریلیا میں آئی ہے, ان ٹرمز آف دا ہول لاٹ جس کو آپ کہتے ہیں, ان ٹرمز آف دا ہول ورلڈ کلاس بالرز تھے, آل راؤنڈر تھے, اسپنر آپ کے پاس ٹاپ کلاس تھا, آپ کے پاس بیٹنگ لائن اپ میں بے انتہا ٹیلنٹ تھا. میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ اچھا 99 میں ٹیم ہار گئی تو ہمیں کیوں آپ کہہ رہے ہیں, یہ تو کوئی بات ہی نہیں.
مصباح الحق سے میرا آخری سوال این چیپل کے بیان سے متعلق تھا کہ کیا واقعی پاکستانی ٹیم اتنی گئی گزری ہے کہ آسٹریلیا کو اسے اپنے یہاں نہیں بلانا چاہیے؟
بڑی فضول قسم کی اسٹیٹمنٹ ہے. ایک کرکٹر کو اس لیول پہ جس نے کامنٹری سارا کوئی اتنا ایکسپیرینس اور اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دینا جبکہ اپنی ٹیم ان کی پوری طرح سے ہار کے جا رہی ہے, اور ایشین کنڈیشنز میں پھر ساؤتھ افریقہ میں, اور کنسسٹنٹلی بالکل ینگ سری لنکن ٹیم سے وائٹ واش ہو کے جا رہی ہے, ہمارے سے وہی وائٹ واش ہو کے گئی, پھر اپنی ہوم کنڈیشنز میں ہار گئی, اس کا مطلب ہے پھر آسٹریلیا کو تو انڈیا کو بلانا ہی چاہیے, ہمیں بھی نہیں بلانا چاہیے, سری لنکا کو بھی نہیں بلانا چاہیے, وہ بھی وائٹ واش ہو جاتے ہیں جب بھی آتے ہیں یہاں پہ.
بات ون ڈے سیریز کی ہو رہی ہے تو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ اس وقت پاکستان کی ون ڈے رینکنگ 8 ہے، اور اگر 30 ستمبر 2017 تک یہ 8 نہ رہی تو اسے 2019 کے عالمی کپ میں شرکت کے لیے کوالیفائنگ راؤنڈ کھیلنا پڑے گا۔ لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان کے نزدیک پاکستانی ٹیم کا کوالیفائر کھیلنا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہوگی اور نہ ہی بدنامی کی۔
تشویش نہ ہونے کی وجہ یہ میرے دل میں یہ ہے کہ بھائی وہ اپنی جگہ ہے کہ ہم کوالیفائی کرنا پڑے گا، لیکن کوالیفائی کریں پھر جا کے، اس میں کوئی بدنامی تو نہیں ہے، اور ٹیمیں بھی کوالیفائی کرتی ہیں، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ کوالیفائی کرنا ہے تو دل بڑھا کے آگے بڑھیں اور میدان میں آئیں اور کھیلیں۔
بھارتی کرکٹ ٹیم میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کے اثرات اب واضح طور پر محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ مہندر سنگھ دھونی نے پہلے ٹیسٹ کرکٹ سے ودا لی اور اب ون ڈے اور ٹی ٹوینٹی کی کپتانی بھی وراٹ کوہلی کے سپورٹ کر دی ہے۔ دلی سے آدیش کمار گپتا نے اپنی اس رپورٹ میں جاننے کی کوشش کی ہے کہ دھونی کے اس فیصلے کے پیچھے کیا راز ہے۔
یہ تینوں اب او ڈی آئی ٹیم میں فٹ نہیں بیٹھ رہے۔
جو دھونی کو پروموٹ کرتا ہے، دھونی اسی کو آج باہر کرنا چاہتا ہے؟
یہ ان تینوں کو نکال کے رکنے والا نہیں ہے۔
وی آر آل سرونٹس اینڈ وی آر آل ڈوئنگ نیشنل ڈیوٹی۔
تھوڑا سا بیٹنگ دو گے کیا؟
ہم کو بھی ایک چانس دیجیے نا سر۔
And it is an Indian captain who's been absolutely magnificent in the night of the final.
یہ بھلے ہی بھارت کے کپتان مہندر سنگھ دھونی پر بنی فلم کے محض ڈائیلاگ ہوں، لیکن یہ ان کے بارے میں بہت کچھ کہہ جاتے ہیں، اور وہ کیا کچھ کہیں گے اس کا پہلے سے اندازہ لگانا بے حد مشکل ہے۔ کچھ ایسا ہی گزشتہ ہفتے ہوا جب انہوں نے اچانک اعلان کیا کہ اب وہ ون ڈے اور 2020 میچوں میں کپتانی نہیں کریں گے۔ سب کا ماننا ہے کہ انہوں نے سلیکٹر کے کہنے پر کپتانی چھوڑی، لیکن کرکٹ ایکسپرٹ وجے لوکپلی ایسا نہیں مانتے۔
فاسٹ ٹو کوئک تو میں نہیں مانوں گا، کیونکہ جتنا میں سلیکٹرز کو جانتا ہوں، جتنا بی سی سی آئی کی مجھے سمجھ ہے، اور جتنا ایم ایس دھونی کا جو اسٹیچر ہے، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی جا کے ایم ایس دھونی سے کہے گا کہ اب آپ ہٹ جائیں۔
دوسری جانب بھارت کے کوچ انل کمبلے کا ماننا ہے کہ ایسا قدم اٹھانا آسان نہیں ہے، اس کے لیے وہ تعریف کے حقدار ہیں۔
It's never easy to take a call and you know, hats off to him. That shows how selfless he is and you know, he probably thought it was the right time for Virat to take over.
خود وراٹ کوہلی انہیں ابھی بھی اپنا کپتان مانتے ہیں۔ وراٹ تو ایک قدم آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ دھونی نے انہیں کئی بار ٹیم سے باہر ہونے سے بچایا۔
For me, he is always going to be my captain because I started my career under him. He is handing over the leadership to me. For me, he'll always be my captain. He'll always be the person who guided me initially, who gave me opportunity, who gave me ample space and ample time to grow as a cricketer, who saved me from getting dropped for the team many a times.
دھونی نے کپتان کے طور پر اپنے آخری میچ میں بھارت اے کے لیے کھیلتے ہوئے انگلینڈ کے خلاف 40 گیندوں پر 8 چوکے اور 2 چھکوں کی مدد سے 68 رنز کی ناباد اننگ کھیل کر دکھا دیا کہ ان کے بازوؤں کی طاقت اور فٹ ورک کا کمال ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ خیر، دھونی نے کپتانی چھوڑ دی تو چھوڑ دی، اب وہ کم سے کم ایسا تو نہیں کہیں گے۔
باقی بھی کھیل نہیں آئے نو، ایسا تھوڑے کہ میں نیچے وہاں بیٹنگ کرتا ہوں تو میرے پہ وہ ٹیکا لگا ہوا ہے کہ یار یہ بیٹنگ کر رہا ہے جیت گیا میچ۔ اٹ ڈزنٹ ہیپن لائک دیٹ۔
اب دیکھنا ہے کہ کپتانی کا بوجھ اپنے کندھے سے اتارنے کے بعد مہندر سنگھ دھونی کا جلوہ کتنے دن قائم رہتا ہے۔
اسی کے ساتھ اب عبدالرشید شکور کو اجازت دیجیے،
اور ہمارے اس ہفتے وار اسپورٹس فیچر کے ساتھ ہی سربین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آج ہمارے پروگرام کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام اور پروڈیوسر تھیں شمائلہ جعفری۔ ہمارے اسٹوڈیو مینیجرز تھے لندن میں سٹیفنی کوک اور اسلام آباد میں اسرار الحق۔ سربین کی پوری ٹیم کے ساتھ عنبر خیری کو اب اجازت دیجیے، لیکن آخر میں خبروں کی سرخیاں سنیے عبید ملک سے۔
اقوام متحدہ کے ادارے برائے پناہ گزین کا کہنا ہے کہ بہتر مستقبل اور اپنے ممالک کے خراب حالات کی وجہ سے یورپ پہنچنے والے پناہ گزین شدید موسمی حالات کا سامنا کر رہے ہیں۔ امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ 90 دن کے اندر اندر امریکی انتخابات کے دوران روس پر ہیکنگ کرنے کے الزامات سے متعلق ایک رپورٹ جاری کریں گے۔ کیوبا کی حکومت نے امریکی صدر باراک اوباما کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے، جس میں انہوں نے کیوبا کے شہر کو امریکہ پہنچنے پر ویزے کے بغیر ملک میں رہنے کی اجازت ختم کر دی ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردغان نے ایک حالیہ بیان میں شمالی قبرص سے ترکی کی فوج کے انخلا کے امکان کو رد کر دیا ہے۔ شام نے اسرائیل پر دمشق کے مغرب میں فوجی ہوائی اڈوں پر بمباری کا الزام لگایا ہے۔ شامی فوج کا کہنا ہے کہ مزہ کے ہوائی اڈے پر کئی راکٹ داغے گئے۔